السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان،
قائد اعظم یونیورسٹی میں تدریسی عمل کی بحالی کے لیے بلوچ قانون ساز متحرک. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
توہین مذہب کے مجرم کی ذہنی حالت سے متعلق حکام سے رپورٹ طلب. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ میں پولیس حکام اور تحقیقاتی ادارے اس شخص کے ماضی اور محرکات کے بارے میں تفتیش میں مصروف ہیں جس نے منگل کو نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں راہگیروں اور سائیکل سواروں پر ٹرک چڑھا دیا تھا. امریکی تہوار ہیلوئین کے موقع پر کی جانے والی اس کارروائی میں اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 11 شدید زخمی ہیں. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کی چھان بین کا عمل مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے. ارجنٹائن کی وزارت خارجہ کے مطابق مینہٹن حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ارجنٹائن کے 5 شہری شامل ہیں جو تفریح کی غرض سے نیو یارک گئے تھے. یمن کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مغربی یمن میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارج پاپادوپولس کی تحقیر کی ہے جو ایک وقت میں ان کے خارجہ پالیسی کے مشیر تھے، اور جنہوں نے وفاقی اہلکاروں سے جھوٹ بولنے کا اقبال جرم کیا ہے. اسپین کی اعلی عدالت نے منگل کے روز کیتالونیا کے معزول صدر کارلس پوئیجیمان سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کی صبح عدالت میں پیش ہو جائیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں تقریباً 1 ماہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں. یونیورسٹی اور حکومت کے اہلکار اب تک تدریسی معمولات کو بحال نہیں کروا سکے ہیں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
وفاقی دارالحکومت کی بڑی سرکاری درسگاہ قائد اعظم یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں لگ بھگ 1 ماہ سے معطل ہیں، اگرچہ یونیورسٹی اور وفاقی حکومت کی انتظامیہ نے کوشش کی کہ احتجاج کرنے والے طالب علموں کے خلاف کارروائی کر کے تدریسی عمل کو بحال کرایا جائے، لیکن یہ کوششیں تاحال سود مند ثابت نہیں ہوئی ہیں. اب اس معاملے کو سلجھانے کے لیے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے قانون ساز میدان میں آئے ہیں، اور بدھ کو وفاقی وزیر برائے سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے جنوب مغربی صوبے سے تعلق رکھنے والے بعض دیگر قانون سازوں کے ہمراہ یونیورسٹی میں انتظامیہ سے ملاقاتیں کیں. رواں سال مئی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں سندھی اور بلوچ طالب علموں کی تنظیموں کے درمیان تصادم اور فائرنگ کی وجہ سے 30 سے زائد طالب علم زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد بلوچ تنظیم سے تعلق رکھنے والے طالب علموں سمیت 8 طلبہ کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، جس کے خلاف بلوچ طالب علم سراپا احتجاج ہیں. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اشرف کی طرف سے بدھ سے تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے اعلان کے باوجود تدریسی عمل شروع نہ ہو سکا، کیونکہ احتجاج کرنے والے طالب علموں نے یونیورسٹی کی بسوں کے ٹائروں سے ہوا نکال دی اور گاڑیوں کو چلنے نہیں دیا، جس کی وجہ سے طالب علم نہیں پہنچ سکے. وفاقی وزیر برائے سرحدی امور عبد القادر بلوچ پر امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا.
اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہم نکالنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہوگی، کوشش ہماری پوری ہوگی کہ کل سے نارمل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے. وہ ایک کوشش ہے، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے. یہ پری کنڈیشن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ میری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے تاکہ پھر نارمل ایکٹیویٹی کیمپس کے اندر شروع ہو. یہ بات کی ہے اور نتیجہ نکالنے کی ہم کوشش کریں کہ نتیجہ نکالیں. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ ہمارا مقصد ہے کہ ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جائے.
یونیورسٹیوں سے متعلق حال ہی میں ایک نئی درجہ بندی کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی کا شمار دنیا کی 500 بہترین درسگاہوں میں ہوتا ہے. ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ وفاقی دارالحکومت کی ایک اعلیٰ درسگاہ میں تشدد کے واقعات اور اس کے بعد یونیورسٹی میں تدریسی عمل کے معطل ہونے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشرے، بالخصوص نوجوانوں میں عدم برداشت کے رویے بڑھ رہے ہیں، جن سے نمٹنے کے لیے یونیورسٹیوں کی انتظامیہ اور معاشرے کے تمام طبقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی ایک اعلیٰ عدالت نے توہین مذہب کے ایک مجرم کی دوران قید معمولات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ عدالت یہ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ ملزم کی ذہنی حالت درست ہے یا نہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
اعلیٰ ترین عدالت نے توہین مذہب کے ایک مجرم کے دوران قید معمولات کی تفصیل طلب کی ہے۔ مجرم انور کینت کو 2001 میں اس جرم کا ارتکاب کرنے پر ماتحت عدالت نے سزائے موت سنائی تھی اور اس وقت وہ ٹوبا ٹیک سنگھ کی جیل میں قید ہے۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والا یہ شخص ماتحت عدالت کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے یہ موقف اپناتا رہا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور وہ سزا کے خلاف اس بنا پر اپیل نہیں کرے گا کیونکہ اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تاہم برسوں بعد اس نے سپریم کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ منگل کو عدالت عظمیٰ کے دو رکنی بینچ نے اس قیدی کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا تھا کہ موت کی سزا بڑی سزا ہے، لہذا اس بات کا تعین ضروری ہے کہ آیا مجرم کی ذہنی حالت درست ہے یا نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انور کینیتھ نے 16 سال قبل لاہور میں ایسے پمفلٹ تقسیم کیے تھے جن میں مبینہ طور پر حضرت عیسیٰ کے ظہور کی خبر تحریر تھی، اور وہ ایسا دعویٰ کرتا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ قبل ازیں ماتحت عدالتوں میں اس مقدمے پر دلائل دیتے ہوئے پنجاب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل محمد جعفر یہ کہہ چکے ہیں کہ انور نے خود کو خدا کا پیامبر ہونے کے بارے میں کئی ملکی و غیر ملکی اہم شخصیات بشمول اسرائیل کے اس وقت کے وزیر اعظم کو خطوط بھی ارسال کیے۔ غیر سرکاری موقر تنظیم انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان سے وابستہ ندیم اینتھونی ایک وکیل ہیں اور وہ انور سے چند بار جیل میں ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں۔ بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ سپریم کورٹ نے اس طرف توجہ دی، کیونکہ خاص طور پر توہین مذہب کے ملزمان کی ذہنی حالت کا تعین کیا جانا ضروری ہے۔
یہ جو الزام ہے یا جو ایلیگیشن ہے یہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ دیکھ لیا جائے یہ جو بندہ جس سے یہ الزام ہے کہ اس نے یہ کیا ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک ہے یا وہ، کیونکہ جو بندہ فل ہوش و حواس میں ہوگا وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کے مذہب کو بور نہیں کر سکتا۔ میں اس بندے کو 3-4 دفعہ ملا ہوں جیل میں، تو اس سے گفتگو ہوئی یا اس کو میں نے ایز ایک لیگل پرسن ہوتے ہوئے، وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں اترتا کہ وہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے۔
ان کا کہنا تھا کہ ماتحت عدالتوں میں مقدمات کو جلد نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ ملزم کی ذہنی حالت کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے دو رکنی بینچ میں شامل جسٹس دوست محمد خان نے بھی اپنے ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ انور کینت کھلے عام توہین مذہب کا ارتکاب کرتا رہا اور اس کا یہ عمل اس کی ذہنی حالت کو بھی مشکوک بناتا ہے۔ ان کے بقول ماتحت عدالت بھی اس شخص کی ذہنی حالت کی جانچ کا حکم دے سکتی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں پولیس حکام اور تحقیقاتی ادارے اس شخص کے ماضی اور محرکات کے بارے میں تفتیش میں مصروف ہیں جس نے منگل کو نیو یارک کے علاقے مینہٹن میں راہگیروں اور سائیکل سواروں پر ٹرک چڑھا دیا تھا۔ امریکی تہوار ہیلووین کے موقع پر کی جانے والی اس کارروائی میں اب تک 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ درجن بھر سے زائد زخمی ہیں۔ حکام اسے دہشت گردی کی کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ ریمون ٹیلر کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہچت چیلانی۔
نیو یارک کے ویسٹ سائڈ ہائی وے پر دہشت گردی کی یہ کارروائی ہوئی۔ یہ ہائی وے مینہٹن کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے چند بلاک کی دوری پر ہے، جہاں ایک شخص نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ٹرک سائیکل کے لیے مخصوص راستے پر چڑھا دیا اور راہگیروں سائیکل سواروں کو رونتا ہوا ایک ہائی اسکول بس سے جا ٹکرایا۔ نیو یارک سٹی کے میئر بل ڈی بلاسیو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی کارروائی ہے، اور خاص طور پر دہشت گردی کی ایک بزدلانہ کارروائی جس کا ہدف معصوم شہری تھے۔ حکام نے مشتبہ حملہ آور کی شناخت سیفلو سائپوف کے طور پر کی، جو 29 سالہ ازبک ہے۔ وہ نیو یارک کے ایک ہسپتال میں پولیس کی تحویل میں ہے۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے کمشنر جیمز پی اونیل کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیور کی عمر 29 برس ہے۔ جب وہ ٹرک سے باہر نکلا تو اس کے پاس دو ہینڈ گنز بھی تھیں۔ وردی میں ملبوس ایک پولیس افسر نے اس کو روکا اور اس کے پیٹ میں گولی لگی۔ بعض عینی شاہدوں کے مطابق یہ منظر یورپ بھر میں کیے گئے مہلک حملوں کی یاد دہانی تھا۔ چاہے حادثہ پر موجود الزبتھ چرنوبلسکی کہہ رہی ہیں کہ جب حادثہ ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ کہیں دور کی بات ہے، لیکن جب یہ بالکل آپ کے سامنے ہو تو پھر بہت تکلیف دہ ہے۔ اور آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ کچھ اور لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بے یقینی پن کے عالم میں تھے۔ کالج کے ایک طالب علم جیک سانڈرز کی ٹرین چھوٹ گئی تھی اور وہ خود کو خوش قسمت خیال کرتے ہیں۔
If I had made that train, I would be like right where the shooting is, like right there, because that was my destination where the shooting was.
جیک سانڈرز کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اس گاڑی پر سوار ہوتا تو عین اسی جگہ پر ہوتا جہاں فائرنگ ہوئی، کیونکہ وہی میری منزل تھی۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب والدین اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے کہ وہ ہالووین کے سالانہ تہوار پر ہمسایوں سے کینڈیز لے کر آئیں۔ نیو یارک کی ایک رہائشی شینن ایڈورڈز کا کہنا ہے کہ بچے ہالووین پر ٹرک اور ٹریٹ کر رہے ہیں اور ایک عمارت میں بم کی تلاشی ہو رہی ہے۔ بچے بھی جیسے عادی ہو چکے ہیں، لیکن شہر بھر میں والدین نے اس بات پر زور دیا کہ اس حادثے سے ان کے بچوں کے شام کے پروگرام پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔
The cowards that have made this terrorist act, this really cannot stop our lives and we cannot let
New York رہائشی جو برکو کا کہنا ہے کہ جو بزدل دہشت گردی کی کارروائی کرتے ہیں وہ ہماری زندگیوں کے معمول کو نہیں روک سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ ملے جلے جذبات، افسردگی اور خوف کے ساتھ ساتھ معمول کے کام جاری رہے، اگر ہم رک جاتے ہیں تو یہ ان کی جیت ہوگی اور ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ بیسی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو نیو یارک میں ہونے والے حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والے غیر ملکی شہریوں کی چھان بین کا عمل مزید سخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ منگل کی شب اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے نیو یارک حملے کے بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کو امریکہ آنے والوں کی پہلے سے کی جانے والی کڑی چھان بین کو مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور ارجنٹائن کی وزارت خارجہ کے مطابق مینہٹن حملے میں ہلاک ہونے والوں میں ارجنٹائن کے 5 شہری شامل ہیں جو تفریح کی غرض سے نیو یارک گئے تھے۔ بیلجیم کے نائب وزیر اعظم نے بھی بتایا ہے کہ حملے میں بیلجیم کا ایک شہری بھی ہلاک ہوا ہے۔ زخمی ہونے والوں میں اس اسکول بس میں سوار بعض طلبا اور عملے کے افراد بھی شامل ہیں جسے ٹرک سوار نے ٹکر ماری تھی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جارج پاپادوپولس کی تحقیر کی ہے جو ایک وقت میں ان کے خارجہ پالیسی کے مشیر تھے اور جنہوں نے وفاقی اہلکاروں سے جھوٹ بولنے کا اقبال جرم کیا ہے، لیکن وہ خصوصی قونصل رابرٹ ملر سے تعاون کر رہے ہیں جو امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس ہفتے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں پاپادوپولس کو تصدیق شدہ جھوٹا قرار دیا۔ خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے پاپادوپولس کی جرائم کی فہرست جاری کرتے ہوئے بیان میں ان متعدد ای میلز کی تفصیل بتائی ہے جو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کے اعلی مشیروں کو بھیجیں، اور ان کوششوں کے بارے میں بتایا جو ٹرمپ مہم اور روسی عہدیداروں کی ملاقات کروانے کے لیے کی گئی تھیں، لیکن یہ ملاقات کبھی نہ ہو سکیں۔ یمن کے محکمہ صحت کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مغربی یمن میں ایک فضائی حملے میں کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز اس فضائی حملے کا نشانہ ایک ہوٹل اور ایک قریبی بازار بنا جو سعادہ صوبے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ سعودی عرب کی سرحد کے نزدیک ہے۔ حوثی باغیوں نے، جن کا یمنی دارالحکومت پر 3 سے کنٹرول ہے، فضائی حملوں کا الزام سعودی قیادت والے اتحاد پر عائد کیا ہے۔ اسپین کی ایک اعلی عدالت نے منگل کے روز کاتالونیا کے معزول صدر کارلس پوئجیمان سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کی صبح عدالت میں پیش ہوں۔ اسپین کے استغاثہ کے وکیل نے اعلان کیا کہ وہ پوئجیمان اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کے خلاف سرکشی، بغاوت اور خردبرد کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوئجیمان نے منگل کے روز کہا کہ وہ بیلجیم میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ وہ حفاظت اور آزادی کے مقصد سے وہاں گئے ہیں۔ میڈرڈ کی حکومت نے علیحدگی کے مطالبے کو اس کے بعد مسترد کر دیا جب کیتالان قانون سازوں نے پچھلے ہفتے اعلان آزادی کیا۔ اسپین کی مرکزی حکومت نے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرتے ہوئے مقامی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ میانمار نے بنگلہ دیش پر الزام لگایا ہے کہ وہ نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں کی واپسی میں تاخیر کر رہا ہے۔ یہ مسلمان مجبوراً سرحد پار کر گئے تھے کیونکہ میانمار کی فوج نے ان کے خلاف بربریت شروع کر رکھی تھی۔ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی کے ایک ترجمان نے حکومتی نشریاتی ادارے گلوبل لائٹ کو بدھ کے روز بتایا کہ ڈھاکہ ان پناہ گزینوں کی واپسی میں اس وقت تک تاخیر کرے گا جب تک اسے $400 ملین کی بین الاقوامی امداد نہیں مل جاتی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا ہے کہ ان کا ملک جوہری ہتھیاروں سے مسلح شمالی کوریا کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. رپورٹ کی تفصیلات یاسمین جمیل سے.
بدھ کے روز پارلیمنٹ میں ایک تقریر کے دوران صدر مون نے جنوبی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کا خود اپنا ذخیرہ تیار کرنے یا اسے اپنے پاس رکھنے کے خیال کو بھی مسترد کر دیا. ہم جزیرہ نما کوریا میں جو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہے امن, اس لیے جزیرہ نما کوریا میں کبھی کوئی مسلح تنازعہ نہیں ہونا چاہیے. جزیرہ نما کوریا میں ہماری پیشگی منظوری کے بغیر کوئی بھی فوجی اقدامات نہیں ہو سکتے. دوسری چیز ہے جزیرہ نما کوریا کا مشترکہ اعلامیہ. جنوبی اور شمالی کوریا کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے سے متعلق جزیرہ نما کوریا کے مشترکہ اعلامیہ کے تحت ہم شمالی کوریا کو ایک جوہری طاقت کے طور پر نہ تو قبول اور نہ ہی تسلیم کر سکتے ہیں. جنوبی کوریا بھی نہ تو جوہری ہتھیار بنائے گا اور نہ ہی اسے اپنی ملکیت میں رکھے گا. یہ الفاظ تھے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے. صدر کا بیان حزب اختلاف کے قانون سازوں کی جانب سے جنوبی کوریا کے لیے اپنے تلخ کمیونسٹ حریف کے بڑھتے ہوئے خطرے کے مقابلے کے لیے اپنی سرزمین پر امریکی جوہری ہتھیاروں کی از سر نو تنصیب کا مطالبہ مسترد کرتا ہے. دونوں فریق 1950 سے 1953 تک ایک جنگ لڑ چکے ہیں جو کسی امن معاہدے پر نہیں بلکہ ایک فائر بندی پر ختم ہوئی, جس کے بعد سے دونوں تکنیکی اعتبار سے ایک تنازع کی حالت میں ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکیوں کی اکثریت شمالی کوریا کو امریکہ کے لیے فوری خطرے کے طور پر دیکھتی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ایشیائی دورے کے دوران 7 اور 8 نومبر کو جنوبی کوریا میں ہوں گے اور ایشیا کے اس دورے میں پیانگ یانگ کے جوہری ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل کی ترقی کے لیے جاری کام سے نمٹنے کے بارے میں تبادلہ خیال ان کے ایجنڈے پر سر فہرست ہیں. وائس آف امریکہ کے وائٹ ہاؤس بیورو کے سربراہ اسٹیو ہرمن صدر کے اس دورے پر ان کے ساتھ ہوں گے. ان کی ایک رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
صدر کے دورے سے قبل ان کی کابینہ کے ارکان ایشیا میں ہیں اور ان اعلیٰ سطحی مذاکرات کی تیاری کر رہے ہیں جن کا تعلق شمالی کوریا اور اس کی سرگرمیوں سے ہے.
Our goal is not war, but rather the complete, verifiable and irreversible denuclearization.
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے اس طرح پاک کرنا ہے جس کی تصدیق کی جا سکے اور جس عمل کو پھر تبدیل کرنا ممکن نہ ہو. بحر الکاہل کے دونوں جانب اس بارے میں تشویش بڑھ رہی ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے کیا اقدام ضروری ہو سکتے ہیں.
I think we will come down to a point where I like into the kind of the Cuban Missile Crisis where there is
US Korea Institute کے ڈائریکٹر جے کو کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ہم ایک ایسے مقام پر پہنچیں گے جو کیوبا کے میزائل بحران کے مشابہ ہوگا. ہمارے سامنے وقت کا تعین ہے جس میں رہتے ہوئے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا, چاہے یہ سیاسی ہو یا پھر فوجی, اور اس سے جزیرہ نما کوریا کا سیاسی منظرنامہ حقیقی طور پر بدل جائے گا. اب تک امریکہ کے صدر اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان بیانات کا جو تبادلہ ہوا ہے اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی.
Decrease the legitimacy of the United States and of the United States president. It bothers me to see an American president sink to the
arms control and intelligence security کے سابق نائب وزیر تھامس کنٹریمن کہتے ہیں کہ توہین آمیز بیانات سے امریکہ اور امریکہ کے صدر کے احترام میں کمی ہوئی۔ مجھے امریکی صدر کو شمالی کوریا کی سطح پر آتے دیکھنا مناسب معلوم نہیں ہوا۔ جنوبی کوریا میں بعض عوامل جن میں مرکزی حزب اختلاف قدامت پسند جماعت بھی شامل ہے، زور دے رہے ہیں کہ نہ صرف امریکہ کے جوہری ہتھیار ملک میں لائے جائیں بلکہ امریکہ کی حمایت سے سول کو اپنے جوہری ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت دی جائے۔ لبرٹی کوریا پارٹی کے سربراہ ہانگ جون پیو کہتے ہیں کہ اگر دونوں ملک جوہری ہتھیاروں کی دوبارہ تنصیب پر زور دیں تو مجھے یقین ہے کہ اس سے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دونوں ملکوں کا اتحاد مضبوط ہے، بلکہ کم جونگ ان کی اشتعال انگیزی کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی۔
You sense the anxiety, you sense the fear, you sense that this is something different.
جبکہ یو ایس انسٹیٹیوٹ کے جے کو کہتے ہیں کہ آپ کو تشویش اور خوف کا احساس ہوتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوریائی عوام کو مختلف صورتحال کا سامنا ہے، اور جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں وہ یہ تصور پیش کر رہے ہیں کہ ممکن ہے جوہری ہتھیاروں کی تنصیب انہیں تحفظ فراہم کر دے، لیکن اس کے ساتھ جو منفی پہلو ہیں اس کے بارے میں انہوں نے غور نہیں کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی کوریا سے بیجنگ جائیں گے، جہاں وہ چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ جزیرہ نما کوریا میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین شمالی کوریا کا کلیدی حلیف ہے اور اس نے بھی اپنے ہمسایہ کی بڑھتی اشتعال انگیزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ توقع ہے کہ ٹرمپ چین سے درخواست کریں گے کہ وہ کم جونگ ان پر مزید دباؤ ڈالے۔ بیسی جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یمن میں خانہ جنگی کو اب 4 سال ہو چکے ہیں جبکہ 10,000 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس خانہ جنگی میں ایران ایک جانب اور دوسری طرف سعودی عرب اور اس کے کچھ اتحادی بڑے ایکٹرز کہے جا سکتے ہیں۔ اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ایک تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ ایران کی مخاصمانہ پالیسی بقول ان کے یمن کے بحران کو حل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یاد رہے کہ ایران یمن میں حوثی باغیوں کی پشت پناہی کرتا ہے جبکہ سعودی عرب دوسری جانب کھڑا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے مزید الزام لگایا ہے کہ ایران نہ صرف یمن میں مداخلت کر رہا ہے بلکہ شیعہ حوثی باغیوں کو ہتھیار بھی مہیا کر رہا ہے۔ یہاں واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نور زاہد کی رپورٹ کے مطابق عادل الجبیر نے سعودی عرب کی قیادت میں فوجی اتحاد کے وزراء خارجہ اور چیفس آف اسٹاف کی ایک کانفرنس کے آغاز پر یہ بھی الزام لگایا کہ ایران یمن کے تنازع کو حل کرنے کی کوششوں کو بھی خراب کرتا ہے، جس کی وجہ سے یمن کی جائز حکومت اور حوثی ملیشیا کے درمیان مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں۔ الجبیر کا یہ بھی الزام ہے کہ حوثی افواج یمن میں بھوک اور غربت کا سبب بن رہی ہیں، اور ان کے بقول 40 لاکھ سے زیادہ بچوں کو تعلیم کے مواقع سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یمن افراتفری کا اس وقت سے شکار ہے جب سے ایران کی پشت پناہی میں حوثی باغی دارالحکومت صنعا میں داخل ہو گئے اور انہوں نے صدر ابو رابو منصور ہادی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ ستمبر 2014 کی بات ہے۔ ادھر سابق صدر ہادی کی حکومت کی حمایت میں مارچ 2015 سے سعودی عرب ایک فوجی مہم کی قیادت کر رہا ہے۔ حوثی باغی سابق صدر علی عبداللہ صالح کے ساتھ ہیں، جنہیں نام نہاد عرب بہار کی بغاوت کے دوران 2011 میں معزول کر دیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جنوبی یمن کے بیشتر علاقوں سے حوثیوں کو بے دخل کر دیا گیا ہے، تاہم دارالحکومت صنعا اور شمال کے بیشتر حصوں پر بدستور ان کا کنٹرول ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں حوثی باغیوں اور سعودی قیادت والے اتحاد پر الزام لگایا گیا ہے جن میں سینکڑوں بچوں کی ہلاکتیں اور ان کی معذوری شامل ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ تنازع کے ایک جامع حل میں مصروف ہے اور متحارب فریقین کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ وہ امن کے کسی معاہدے سے وابستہ ہو جائیں۔ اس سے پہلے یمن میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے کی جانے والی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ تناظر میں یمن کی خانہ جنگی اور شہریوں کے مصائب کا کب خاتمہ ہوگا، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان اور لمحہ فکریہ ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
گولمال اگین کے ریکارڈز، تفصیلات فکر و فن میں۔
لکشمن بھول، کیا ہوا کیا ہوا گوپو، کیا ہوا گوپو؟ سندری ہے سندری، اپنے گلی کی ڈاگی سندری گوپو، میں نے کتنی بار بولا ہے بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتا گوپو، پلیز۔
روہت شیٹی کی فلم گولمال اگین کو انسٹاپیبل کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ فلم تقریباً ہر روز نئے سے نیا ریکارڈ بنا رہی ہے۔ 11 دنوں میں اس فلم نے 150 کروڑ کمائے اور اب یہ ہنسا تقریباً 172 کروڑ تک پہنچ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ فلم سن 2017 کی اب تک کی بگیسٹ بالی ووڈ ہٹ بنتی جا رہی ہے، جس نے جڑواں 2 اور رئیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک ہی فلم گولمال اگین سے آگے ہے اور وہ ہے باہوبلی دا کنکلوژن۔
کہنا ہے نظروں کا، چاند کو کمپلیکس دیا ہے تیرے چہرے نے، تیری بیوٹی کا نشا ہے دل کو لگا چھونے۔
بچپن بچپن۔
اجے دیوگن اور پرینیتی چوپڑا کے مرکزی کرداروں سے مزین گولمال اگین میں اور بھی کئی معروف اور ناظرین کے دل پسند اداکار موجود ہیں، تبو، ارشد وارسی، شریاس تلپڑے، کنال کھیمو اور تشار کپور۔
ہیلو، ہائے، نمستے، سلاما، آ گئے پھر سے کرنے ہنگامہ، بورنگ لمحوں کو کر دے گلابی، جشن رکنے نہ دیں گے ذرا بھی، اپنا فیمس ہے یاد آنا، اپنے سنتو بھی آ جانا، چھوڑ دنیا سے شرمانا، زوروں زوروں سے تو چلانا۔
روہت شیٹی نے اس فلم میں پراسراریت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق اسے پھر بھی بالی ووڈ مسالہ انٹرٹینمنٹ فلم ہی کہا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فلم مسٹر پرفیکٹ عامر خان کی فلم سیکرٹ سپر سٹار کے ساتھ ریلیز ہوئی ہے، جس میں ایک سنجیدہ مسئلے کو موضوع بنایا گیا ہے، لیکن سیکرٹ سپر سٹار بھی گولمال اگین کا راستہ نہیں روک پائی۔ اس فلم کی کامیابی یہ ثابت کرتی ہے کہ گولمال اگین جیسی فیملی کامیڈی آج بھی ناظرین کو اپنی طرف کھینچ سکتی ہے۔ ٹریڈ انالسٹ رامیش بالا کے مطابق گولمال نے دنیا بھر میں 252.2 کروڑ کا بزنس کر لیا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو،
کم میں تو کچھ نہ،
کچھ کہیے نا۔
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں، نمبر نوٹ کر لیجیے، 0800-777-89۔ ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجیے 0800-777-89۔ پروگرام ہے
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف نے سینٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کے مفادات رہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کے مفادات کا ہر سطح پر دفاع کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بیان بدھ کو سینٹ کے اجلاس میں دیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کسی بیرونی طاقت کے مفادات کے تحت نہیں بنایا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پارلیمان کی رہنمائی ہی میں پاکستان کے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔
کسی بیرونی طاقت کے مفادات کے تحت جو ہے اس پالیسی کو شیپ نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی جو سولیڈیریٹی ہے، پاکستان کا جو عزت اور وقار ہے اور مفادات جو ہمارے اکنامک مفادات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے اس پالیسی کو فریم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے امریکہ کے دورے اور پھر امریکی وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن کی پاکستان آمد کے موقع پر بھی ملک کا موقف واضح طور پر ان کے سامنے رکھا۔ وزیر خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان امریکہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں میں کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے کے ممالک مل کر افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کام کریں اور اس مسئلے کا دیر پا حل تلاش کریں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کے موقع پر بھی افغانستان میں امن و سلامتی کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ اندرون ملک دیر پا امن کا حصول افغانستان میں امن سے جڑا ہوا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم کے مسودہ قانون کو پارلیمانی جماعتوں نے حتمی شکل دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسی ہفتے اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ناصر محمود اس رپورٹ میں۔
پارلیمان کے ایوان زیری میں موجود سیاسی جماعتوں نے ملک میں نئی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم کے مسودہ قانون کو حتمی شکل دے دی ہے، جس کے بعد اب اسے جمعرات کو قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ حکومت نے نئی حلقہ بندیوں سے متعلق ایک مسودہ قانون تیار کیا تھا، جس پر پارلیمانی رہنماؤں کے دو روز سے جاری اجلاس میں صلاح و مشورے کے بعد بدھ کو اسے حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس کی صدارت کرنے والے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بدھ کو پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ اس مسودے میں قومی اسمبلی کی 272 نشستوں کی تعداد برقرار رہے گی، لیکن آبادی کے لحاظ سے مختلف صوبوں میں قومی اسمبلی کی نشستوں میں کمی بیشی ہوگی۔
خیبر پختونخوا کی 39 جنرل سیٹس، 9 ویمن سیٹس، 48 ٹوٹل سیٹس ہیں، اور یہ 4 جنرل سیٹس اور 1 ویمن سیٹ ایڈ ہوگی۔ جس طرح بلوچستان میں 2 جنرل سیٹ اور 1 ویمن سیٹ، فیڈرل کیپٹل میں 3 جنرل سیٹس، پہلے 2 تھیں، 1 انکریز ہوئی ہے۔
ان کے بقول پنجاب کی 141 عام نشستوں میں سے 7، جبکہ خواتین کی مخصوص 33 نشستوں میں سے 2 کم ہو جائیں گی۔ سندھ سے قومی اسمبلی کی 75 اور قبائلی علاقوں سے 12 نشستوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے مردم شماری کے عبوری نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ضمن میں آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن اس ضمن میں اپنا کام شروع کرے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا،
یہ پاپولیشن سے نارتھ سے شروع کریں گے، جو پہلی سیٹ ہے وہاں سے پاپولیشن پوری کرتے جائیں گے، تقریباً 7,80,000 کی آبادی پہ ایک سیٹ ہوگی۔
قومی اسمبلی کا حلقہ NA1 پشاور میں ہے۔ اس وقت ایوان میں 342 نشستیں ہیں، جن میں سے 272 پر براہ راست انتخاب کے ذریعے ارکان قومی اسمبلی تک پہنچتے ہیں، جبکہ دیگر نشستیں خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور بعض دیگر سیاسی جماعتوں کو مردم شماری کے عبوری نتائج پر تحفظات تھے، اور ان جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان تحفظات کو اگر دور نہ کیا گیا تو عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ لیکن ان جماعتوں کے رہنماؤں کے بقول فی الوقت انہوں نے ترمیم کے مسودے پر اتفاق اس بنا پر کیا ہے تاکہ آئندہ عام انتخابات وقت پر اور شفاف انداز میں ہو سکیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی افواج کی طرف سے لیبیا میں مطلوب جنگجو مصطفیٰ الامام کی گرفتاری کے موضوع پر ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ڈیموکریٹک پارٹی کے محمد طفیل سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
امریکی افواج نے مصطفیٰ الامام کو گرفتار کیا، جنہوں نے 2012 میں بنغازی میں ایک امریکی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا، اور ایک امریکی سفیر بھی اس وقت ہلاک ہوا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی طفیل احمد، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مصطفیٰ الامام غالباً امریکہ لائے جا رہے ہیں جہاں ایک وفاقی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائلز اب ہو رہے ہیں، یعنی لیبیا سے ایک اور صاحب بھی پکڑے گئے تھے اس سے پہلے، یہ عام عدالتی پروسیس سے گزریں گے یا جس طرح سے گوانٹانامو میں ٹرائلز ہوا کرتے تھے اس قسم کے ہوں گے؟
اگر یہ آدمی انوالو تھے وہاں پہ بنغازی کے مرڈر میں اور ہمارے امبیسڈر کے مرڈر میں، تو گورنمنٹ جو ہے بہت سخت سزائیں ان کو ملیں گی، وہ چاہے سول میں ہو چاہے ملٹری میں ہو، تو جس طرح سے بھی گورنمنٹ اسے ہینڈل کرنا چاہے گی وقت بتائے گا کہ کس طرح سے یہ کرنے جا رہے ہیں۔ گوانتانامو بے ایک بالکل اسپیشل چیز تھی جس کو کہ جس طرح سے انہوں نے ڈیل کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لا کر کے اب وہ گوانتانامو بے کے بیسس کے اوپر یہ کام کریں گے۔
یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں اس وقت جنرلز ہیں جو زیادہ تر خارجہ پالیسی میں عمل دخل ہے ان کا، آپ کس حد تک اس بات سے اتفاق کریں گے؟
آرمی کے لوگ تو کافی ہیں ہمارے ایڈمنسٹریشن میں اور وہ کافی ان کو بڑی بڑی پوزیشن ملے ہوئی ہیں، جو ان کا چیف آف اسٹاف ہے، جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ جو یہ پرانے ڈیفنس کے لوگ ہیں وہ سمجھداری سے اور عقل مندی سے ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے اور زیادہ بلو اپ نہیں کریں گے۔
ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے حامی طفیل احمد۔
یوکرین اور روس دونوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک سابق مشیر کی جانب سے یوکرین میں لابنگ کی سرگرمیوں کی تفصیلی چھان بین کرے۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ایک مینیجر پر منی لانڈرنگ اور دوسری ایسی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا گیا ہے جن کا تعلق یوکرین کی اس روس نواز پارٹی کے لیے اس کی لابنگ سے ہے جس کی قیادت یوکرین کے سابق صدر وکٹر یانوکوویچ کرتے تھے۔ ضلع تسکاہو کی ایک رپورٹ یاسمین جمیل کی زبانی۔
یانوکوویچ مارچ 2014 میں یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کے ماسکو سے الحاق کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ملک کے دارالحکومت سے فرار ہو گئے تھے۔ وہ یوکرین کی حکومت کو چوری اور جعلسازی سے لے کر غداری اور بڑے پیمانے پر قتل تک کے متعدد الزامات کے سلسلے میں مطلوب ہیں۔ پیر کے روز امریکی عوام کسی غیر ملکی لیڈر کے ساتھ مینافورٹ کے کاروباری لین دین کی حد کے بارے میں جان کر حیران ہو کر رہ گئی، اگرچہ انہوں نے وہ لین دین ٹرمپ کی صدارتی مہم سے قبل ختم کر دیا تھا۔ منگل کے روز روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے الزامات محض تصوراتی ہیں۔ انہوں نے کہا
голословные обвинения не делают чести тем, кто эту кашу заварил и, по-моему, не знает۔
بے بنیاد الزامات ان کے بارے میں کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے جنہوں نے یہ گڑبڑ شروع کی تھی، اور وہ نہیں جانتے کہ اب اس صورتحال سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ اب انہیں مسٹر مینافورٹ اور اس کے کچھ معاونین کے بارے میں یوکرین سے ایک سراغ ملا ہے، لیکن یوکرین کے مقدمے کی غالباً یوکرین ہی کو تفتیش کرنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس امریکی صدر کی انتخابی مہم کے دوران خود اپنے موقف کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ مواد ہو۔ یہ الفاظ تھے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے۔ تاہم یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو کے ایک قریبی مشیر نے وائس آف امریکہ کی یوکرینین سروس کو بتایا کہ یانوکوویچ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے امریکہ کو ان تک رسائی ہونی چاہیے۔ پروشینکو انتظامیہ کے نائب سربراہ دمیتری شمکوف نے کہا
یانوکوویچ واز دی لیڈر آف دی سٹرکچر
یانوکوویچ اس انتظامیہ کے لیڈر تھے جو اس بدعنوان سسٹم کی سربراہ تھی جسے یوکرین میں 2012 اور 2013 سے لے کر جب وہ اس کے انچارج بنے تھے توقیری انقلاب تک قائم کیا گیا تھا۔ یوکرین کے کاروباری لوگوں کی جانب بہت جارحانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا اور مختلف صنعتوں سے بہت زیادہ پیسہ باہر نکالا گیا تھا۔ شمکوف نے اس توقع کا اظہار کیا کہ امریکی وفاقی عہدیداروں کی جانب سے مزید چھان بین سے ان کے ملک کو یانوکوویچ اور ان کی پارٹی آف ریجنز کی جانب سے کی گئی غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ان کے الفاظ
investigation of Paul Manafort with American law enforcement agencies, we might get additional insights on the corruption.
قانون نافذ کرنے والے امریکی اداروں کے توسط سے پال مینافورٹ کی پوچھ گچھ کے ذریعے ہم بدعنوانی کی کارروائیوں یا ایسی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو اس عرصے کے دوران یعنی یانوکوویچ کی حکومت کے دوران واقع ہوئیں, اور اس سے یوکرین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کچھ افراد کے خلاف مزید سخت مقدمات قائم کر سکتے ہیں. شمکوف کہتے ہیں کہ پال کے یوکرینی کاروبار کی مزید چھان بین سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ روس نے گزشتہ سال امریکی انتخاب کے دوران روس میں کس حد تک مداخلت کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ اب بھی یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ماسکو نے امریکی ووٹروں پر ٹرمپ کے حق میں اثر انداز ہونے کے لیے سوشل میڈیا اور اپنے انگریزی نیوز چینلز استعمال کیے تھے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹویٹر, فیس بک اور گوگل جیسے اداروں کے وکلا بدھ کے روز بھی سخت سوالات کا سامنا کر رہے ہوں گے جب امریکی کانگریس ان سے گزشتہ سال کے صدارتی انتخاب میں روس کی جانب سے سوشل میڈیا کے انتشار انگیز استعمال سے متعلق استفسار کرے گی. وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
منگل کے روز فیس بک کے ترجمان نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا کہ روس سے متعلق اکائیوں نے سال 2016 کے صدارتی انتخابات سے پہلے اور بعد میں اختلافات کے بیج بونے کے لیے ان کے پلیٹ فارمز استعمال کیے. فیس بک کے جنرل کونسل کالن سٹریچ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم خطرات کی اہمیت سمجھتے ہیں مل کر کام کرنا چاہیے. ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے معلومات اور مہارتوں کا تبادلہ کر سکیں. اس پر ریاست مینیسوٹا سے ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ایل فرینکن نے سوال کیا.
Those are two data points, American political ads and Russian money, rubles.
دو ڈیٹا پوائنٹس ہیں, امریکہ میں سیاسی اشتہارات اور روسی پیسہ. آپ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے کیسے نہیں جوڑ پائے؟ اس سوال کے جواب میں فیس بک کے جنرل کونسل کالن سٹریچ کہہ رہی ہیں,
In hindsight, we should have had a broader lens. There were signals we missed.
ہمیں ایسی پسبینی کے لیے وسیع نظر ہونا چاہیے تھا. ایسے اشارے تھے کہ جن کو ہم سمجھ نہیں سکے, لیکن اب ہم اس پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ اس طرح کی تحقیقات کے لیے مزید افراد کی خدمات مستعار لے رہی ہیں. جب ضروری ہو ایسا مواد ہٹایا جا سکے اور انتخابی اشتہار دینے والے کی شناخت کی تصدیق اور اشاعت کریں گے. ٹویٹر کے قائم مقام جنرل کونسل نے کہا کہ انتخابات سے متعلق جو مواد روس کے فرضی ناموں والے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا وہ نسبتاً کم تھا. ٹویٹر نے بتایا کہ کمپنی نے جعلی روسی اکاؤنٹس کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور اس ضمن میں 2752 اکاؤنٹس معطل کر دیے گئے ہیں. ٹویٹر کے مطابق کمپنی ایک نئی ٹیم تشکیل دے رہی ہے جو صارفین تک پہنچنے والی معلومات کے معیار کو بہتر بنائے گی. سینٹ میں دو جماعتی قانون سازی ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایسے اقدامات پر زور دے رہی ہے جن پر سوشل میڈیا کے بڑے اداروں کے مطابق وہ پہلے ہی سے اپنے طور پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اسپین کی اعلی عدالت نے منگل کے روز کیتالونیا کے معزول صدر کارلس پوئجیمان سے کہا ہے کہ وہ جمعرات کے صبح عدالت میں پیش ہوں. اسپین کے استغاثہ کے وکیل نے اعلان کیا کہ وہ پوئجیمان اور ان کی کابینہ کے ساتھیوں کے خلاف سرکشی, بغاوت اور خرد برد کے الزامات عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پوئجیمان نے منگل کے روز کہا تھا کہ وہ بیلجیم میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ وہ حفاظت اور آزادی کے مقصد سے وہاں گئے ہیں. میڈرڈ کی حکومت نے علیحدگی کے مطالبے کو اس کے بعد مسترد کر دیا تھا جب کیتالان قانون سازوں نے پچھلے ہفتے اعلان آزادی کیا. اسپین کی مرکزی حکومت نے علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرتے ہوئے مقامی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا تھا. بریگزٹ یعنی برطانیہ کے یورپی یونین سے اخراج کے حق میں ریفرنڈم, جرمنی اور آسٹریا کے انتخابات, کیتالونیا میں بحران اور شمالی اٹلی میں ریفرنڈم, اس پس منظر میں تجزیہ کار نئے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آیا یورپ کو تقسیم کا خدشہ ہے؟ کیتالونیا کی آزادی کی خواہش سے متعلق میڈرڈ اور بارسلونا کے درمیان تنازع کو بھی یورپی یونین کے مستقبل کے لیے بدشگونی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کے لیے یعنی بوائتسکی نے واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کی گفتگو پر مبنی رپورٹ تیار کی ہے. پیش کر رہے ہیں اسد حسن.
کاتالونیا کی جانب سے آزادی کا مطالبہ اور میڈرڈ میں اسپین کی مرکزی حکومت کا رد عمل یورپی یونین کے اندر اتحاد کو نقصان پہنچانے کی تازہ ترین کڑی ہے۔ سیکیورٹی پالیسی اینالسٹ کرسٹوفر ہال کے مطابق ممکنہ تقسیم کے پیچھے متعدد عوامل کار فرما ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اولاً تو پناہ گزینوں کا بحران ہے جس نے ملکوں کو اندر سے تقسیم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوم میں کہوں گا کہ ثقافتی طور پر مارکسزم ہے جو یورپی ملکوں کے درمیان منطبق ہے اور جو امریکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ سوم وجہ روس ہے، روس متحرک انداز میں پورے یورپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمتی سے اس میں اس کو کسی حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے۔ لیکن سابق سفارتکار ڈان جنسن جیسے بعض دیگر تجزیہ کاروں کے مطابق اختلافات کی وجہ بے حسی اور غفلت بھی ہے، روس جس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔
The average European is unsatisfied with the European project because of immigration.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین کا ایک عام باشندہ یورپی یونین کے منصوبے سے مطمئن نہیں ہے اور اس کی وجہ امیگریشن، معاشی مسائل، اور پھر وجہ یہ بھی ہے کہ وہ برسلز کے اندر بیوروکریسی کو اپنے مسائل پر توجہ دیتا ہوا نہیں دیکھتا۔ اس سے ایسی نازک صورتحال پیدا ہوتی ہے جس سے روس فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وہ اٹھاتا ہے۔ حالیہ عوامی جائزہ رپورٹوں کے مطابق یورپ کے عوام منقسم ہیں۔ آئرلینڈ کے عوام بھاری اکثریت کے ساتھ یورپی منصوبوں کی حمایت کرتے ہیں جبکہ اٹلی اور یونان کے اندر اکثریت کا کہنا ہے کہ انہیں یورپی یونین کی رکنیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، جبکہ روس کی انٹیلیجنس اب کاتالونیا پر توجہ دے رہی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ ان خیالات کا اظہار فورن کورسپونڈنٹ پیبلو پارڈو نے کیا۔ یورپی کمیشن نے کاتالونیا پر اپنا موقف تبدیل نہیں کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ صرف میڈریڈ حکومت سے ڈیل کرے گا۔ اسپین کے وزیراعظم ماریانو راخوئے نے کاتالونیا کی پارلیمنٹ کو تحلیل کرتے ہوئے 21 دسمبر کو نئے انتخابات کا اعلان کر رکھا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دہشت گرد گروپ داعش کے قبضے سے شہر رقہ چھوڑانے کے بعد شہر کو واپس لوٹنے کی امید رکھنے والے شام کے باشندوں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر معینہ مدت تک انتظار کریں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
اتحاد کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو وہاں واپس آنے سے منع کرنے کی وجہ وہ ہزاروں بارودی سرنگیں اور سڑک کنارے نصب خودکار بموں کا جال ہے جو شہر بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اسپیشل آپریشنز جوائنٹ ٹاسک فورس آپریشنز انہیرنٹ ریزالو کے کمانڈر میجر جنرل جیمز جیرارڈ کا کہنا ہے،
The clearance process will take time as teams assess, identify and remove explosive hazards.
بارودی مواد کو ہٹانے کے عمل میں وقت لگے گا، اس کے لیے ٹیم کام کر رہی ہے۔ آئندہ ہفتوں میں سیرین ڈیموکریٹک فورس کسی حملہ آور کو روکنے کا کام کرے گی اور شہر سے بارودی مواد کو ہٹانے کا کام بھی جاری رہے گا۔ اس کے بعد شہر کی سلامتی کی ذمہ داری رقہ انٹرنل سیکیورٹی فورس کے حوالے کی جائے گی۔ یہ ایک مقامی شراکت دار فورس ہے جو کہ مقامی سطح پر سیکیورٹی کے انتظامات سنبھالے گی۔ مستقبل میں کسی وقت جب شہر کی صورتحال محفوظ ہوگی تو شہریوں کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی۔ جنرل جیمز جیرارڈ کا کہنا ہے کہ بارودی سرنگوں اور خودکار بموں کے باوجود داعش اب رقہ شہر میں واپس نہیں آ سکتی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سن 2018 کے آخر تک یونیسکو سے الگ ہو جائے گا۔ یونیسکو پیرس میں قائم اقوام متحدہ کا ادارہ ہے جس کا مشن تعلیم، سائنس، ثقافت اور ابلاغ کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون میں رابطہ پیدا کرنا ہے۔ اس کے کام کا ایک بہت جانا پہچانا حصہ عالمی ورثے کے پروگرام کے ذریعے دنیا کے اہم ثقافتی اور قدرتی ورثوں کی حفاظت میں مدد دینا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیدر ناورٹ نے کہا کہ یونیسکو سے علیحدگی کا فیصلہ تبادلہ خیال کے ایک طویل مرحلے کے بعد کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کی بنیاد ہماری تشویش پر مبنی ہے۔ امریکہ کو بقایاجات کے طور پر تقریباً 55 کروڑ ڈالر کی رقم یونیسکو کو دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1990 کے عشرے میں منظور ہونے والے وفاقی قانون کے تحت امریکہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کسی بھی ایسے ادارے کو فنڈز مہیا کرنا بند کر دے جو فلسطینیوں کو ریاستی اعتبار سے مکمل رکنیت کا درجہ دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا اقدام فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مذاکرات کی ضرورت کو نظر انداز کرتا ہے جن سے ایک فلسطینی ریاست کا وجود عمل میں آ سکے جس سے دونوں علاقوں کے عوام کی زندگیوں میں فرق پڑ سکے۔ سن 2011 میں یونیسکو نے ایسا ہی اقدام کیا اور امریکہ کو قانون کے تحت اس ادارے کی مالی اعانت روکنی پڑی۔ امریکہ کی علیحدگی کے فیصلے کے پیچھے تشویش کی دوسری وجہ یونیسکو کے اندر بڑھتی ہوئی سیاست ہے جس میں اسرائیل مخالف رویہ شامل ہے۔ مثال کے طور پر جولائی میں جیسا کہ اقوام متحدہ میں امریکی مشن نے مشاہدہ کیا، یونیسکو نے سیاسی تاثر کی بنیاد پر تازہ ترین فیصلے میں الخلیل کے پرانے شہر اور الاحرام الابراہیمی کو فلسطینی علاقے قرار دے دیا۔ اس قسم کی کارروائی اسرائیل اور یہودیوں کو ان کی ہزاروں سال کی تاریخ سے جدا کر دینے کا ایک شرمناک اقدام ہے۔ آخر میں ترجمہ ناورٹ نے یونیسکو میں بنیادی اصلاح کی ضرورت کا ذکر کیا جیسا کہ صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے لیے مجموعی طور پر کہا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یونیسکو سے بدستور رابطہ رکھے اور یہ چاہے گا کہ وہ غیر رکنی مبصر کی حیثیت حاصل کر لے تاکہ وہ تنظیم کے تحت بعض اہم مسائل پر امریکہ کے خیالات، نقطۂ نظر اور مہارت کی پیشکش کر سکے۔ علیحدگی کے فیصلے سے تعلیمی، سائنسی، ثقافتی، ابلاغ اور اطلاع سے متعلق سرگرمیوں کے بارے میں جو امریکہ کے لیے مفید ہوں، بین الاقوامی تعاون کی حمایت میں بھی امریکی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، بہت ممکن ہے کہ آپ کو ذیابیطس یا شوگر کا مرض لاحق ہو لیکن آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہ ہو، کیونکہ شوگر کی ابتدائی علامات بہت ہی ہلکی ہو سکتی ہیں، گو کہ ڈائبٹیز ٹائپ 1 اور ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی علامات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن ڈائبٹیز ٹائپ 2 کی علامات کا علم ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ریاست میری لینڈ کے بالٹیمور ہاسپٹل کی ڈاکٹر عائشہ تھامس کہتی ہیں کہ لاکھوں مریضوں کو ذیابیطس لاحق ہوتی ہے لیکن انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ڈائبٹیز ٹائپ 2 بہت آہستہ آہستہ زور پکڑتی ہے اور جب تک آپ اس کے ٹیسٹ نہیں کرائیں گے تو آپ اس سے لا علم رہیں گے۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 2,90,00,000 افراد کو یہ مرض لاحق ہے اور ان میں سے 80,00,000 مریضوں میں اس کی تشخیص ہی نہیں ہوئی۔ تاہم آپ کو صرف علامات سے علم نہیں ہوگا کہ آپ کو شوگر ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر ہی آپ کے خون کا ٹیسٹ کرائے گا اور پھر تشخیص ہو سکے گی کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں۔ تو سامعین، اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ شوگر کی ابتدائی علامات کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے گردوں کو آپ کے پیشاب میں موجود شوگر کی زیادہ مقدار کو خارج کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کو معمول سے کہیں زیادہ پیاس لگتی ہے۔ جیسے جیسے آپ زیادہ پیشاب کرتے ہیں تو آپ کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے اندر پانی پینے کی زیادہ خواہش جاگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو معمول سے زیادہ بھوک لگتی ہے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ مرد خواتین کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین کے امراض سے متعلق ایک ڈاکٹر لوسیلی ہیوز کہتی ہیں کہ خواتین میں ایسی کسی انفیکشن کا بار بار ہونا بھی اس کی ایک علامت ہے۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بار بار انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی چھوٹی علامت یہ ہے کہ آپ کے وزن میں بغیر کسی کوشش کے کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جسم میں موجود انسولین خوراک میں پائے جانے والے گلوکوز کو پوری طرح سے ہضم نہیں کر پاتی۔ یہ گلوکوز آپ کو توانائی فراہم کرتا ہے، اس لیے آپ کا جسم آپ کے اندر موجود چربی اور پٹھوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ توانائی فراہم ہو سکے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ آپ جسم میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ کے شریک حیات کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کو توانائی فراہم کرنے کا اولین ذریعہ گلوکوز ہے، جس میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دھندلا نظر آنا شروع ہو تو یہ بھی شوگر کے مرض کی ایک علامت ہے۔ ذیابیطس سے متعلق اس رپورٹ کی دوسری قسط آئندہ نشریات میں پیش کی جائے گی۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماحولیات کی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ جیسے خطرات پر عالمی سطح پر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی زندگی کے آرام اور سکون اور رہنے سہنے کے طریقے تبدیل کرنے پر کوئی تیار نہیں، نہ ہی توانائی کے استعمال میں کمی کی ضرورت پر کوئی زیادہ غور کرتا ہے۔ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے پر تشویش تو ہے، مگر اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ توانائی کے استعمال میں کمی بھی ہے، اور توانائی کا استعمال کافی حد تک عام گھروں میں ہوتا ہے جہاں بجلی بے دریغ استعمال کی جاتی ہے۔ چنانچہ ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم امریکہ میں اور باقی دنیا میں بھی گھر اس خیال سے تعمیر نہیں کیے جاتے کہ ان سے توانائی کی بچت ہوگی، کیونکہ زیادہ تر توانائی گھروں کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور چمنیوں، کھڑکیوں کی درزوں اور دروازوں کے سیل بند نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ٹھنڈی اور گرم ہوا ضائع ہوتی ہے۔ چنانچہ امریکہ میں ماہرین اب ایسے گھروں کی تعمیر پر زور دے رہے ہیں جنہیں پیسیو ہاؤس کہا جا رہا ہے اور جن میں توانائی ضائع بالکل نہیں ہوتی۔ برینڈن اونیل مکانوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں،
Imagine a thermos. You have insulation everywhere and it's basically completely sealed. And so the idea is to build a house.
آپ ایک تھرموس کا تصور کیجیے، یہ بنیادی طور پر پوری طرح سیل بند ہوتی ہے۔ چنانچہ اب اسی نظریے کے مطابق گھر تعمیر کیے جائیں گے جس کی کھڑکیاں بالکل سیل بند ہوں گی، عمارت کو باہر سے بھی سیل بند رکھا جائے گا اور اسے جہاں تک ممکن ہو سکا ہوا بند یا ایئر ٹائٹ بنایا جائے گا۔ اونیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 147 مربع میٹر پر بنے یہ گھر واشنگٹن کے باہر مظاہرے کے لیے لائے گئے تو دو ڈبوں میں رکھے گئے تھے۔ برینڈن اونیل کہتے ہیں،
But honestly, if everything is set in place, you could put a house together like this in about 3 months.
اگر سب سامان پہلے سے تیار ہو تو یہ گھر 3 سے 4 ماہ میں تعمیر ہو جاتے ہیں۔ ان مکانوں کی تعمیر پر $325,000 صرف ہوتے ہیں۔ غالباً یہ لاگت ایک عام گھر تعمیر کرنے سے 17% زیادہ ہے۔ اگرچہ کم خرچ گھر امریکہ میں کافی عرصے سے بنائے جا رہے ہیں، مگر یہ نظریہ لوگوں میں زیادہ مقبول نہیں ہوا۔ ان گھروں کے ماہر تعمیر ڈیوڈ پی باڈی کہتے ہیں،
There was no driving force to push it. I think climate change is now becoming a larger issue.
اس نظریے کے فروغ کے لیے کوئی مضبوط قوت نہیں تھی۔ میرا خیال ہے ماحولیاتی تبدیلی ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب لوگ توانائی کے بارے میں زیادہ محتاط ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈیوڈ پی باڈی کہتے ہیں کہ ان مکانوں کی تعمیر پر آنے والی لاگت کم کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ گھر کم آمدنی والے لوگ بھی خرید سکیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہفتہ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے جاتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر اسکپ سسک۔ اللہ حافظ۔